کی میں رہ رہے ہوں، تری میں رہ رہے ہوں، اور مغرب میں رہ رہے ہوں، مشرق میں رہ رہے ہوں، کیوں یہ سب اتنی تفصیل کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ؟ اب کوئی پوچھے بھائی تم کون ہو تو اعتراض کرنے والے، تفصیل کی ضرورت کہنے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تفصیل کیوں بتائی گئی؟ شاید اس لیے بتائی گئی ہے مومن کہیں پر بھی ہو تمہارے ساتھ اخوت اور ایمان کے جذبے میں جڑا ہوا ہے، تم بھلا نہیں سکتے، ورنہ کافی تھا نا کہ ان جمیل مومنین اول مومنات، تمام مومنین مومنات کی طرف سے خدا نے تشریح کی تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ مومن کہیں پر بھی ہے تمہارا بھائی ہے، عراق میں ہے، افغانستان میں، عراق کے صحراؤں کے اندر ہے یا افغانستان کے پہاڑوں کے اندر ہے، تمہارے اپنے ملک کے شہر کے اندر ہے یا تمہارے ملک کے پارچانا کے پہاڑوں کے اندر ہے، چاہے تمہارے ملک کے پانی کے نزدیک ہے یا تمہارے ملک کی خشکی کے نزدیک ہے، نہ صرف تمہاری ملک بلکہ تمہاری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، تمہارا بھائی ہے، اپنے بھائی کی قدر کرو. بس امام کے لیے جو بھی کام انجام پائے گا وہ وسعت کے ساتھ انجام پائے گا. اور یہ الٹی سیدھی باتیں ہم لوگ بعض اوقات سوچتے رہتے ہیں میرا اس کا میرا اس کا، اس کا مطلب ہے یہ امامت کے اہداف سے بہت دور ہے، اس کا امامت کے اہداف سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا پہنچائے امام تک؟ من الصلوات زینت عرش اللہ، میرے بعد ایسی صلوات، ایسی دعا و درود جو عرش خدا کے وزن کے برابر ہو. عرش خدا کے وزن کے برابر ہو، مگر عرش خدا وزنی ہے کیا؟ عرش خدا کا وزن کہاں سے آ گیا یہاں پہ؟ ہاں اس کا مطلب سمبولک ہے، عرش خدا کی جتنی عظمت ہے اتنا درود و سلام ان تک پہنچ جائے. کیوں؟ ان کی ذات عظیم ہے، عرش خدا مخلوق خدا ہے، اور یہ مخلوق خدا یقیناً امامت کے معاملے میں حقیر ہے. بس امامت تک جو درود پہنچے وہ عرش سے زیادہ پہنچے، کیونکہ عرش مخلوق خدا ہونے کے ناطے امام کے مقابلے میں کم ہے، امام کی خلقت وسیع ہے.
اللهم صل على محمد.
ایسا درود جو عرش خدا کے وزن کے برابر، وہ مداد کلمات ہی اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر ہو، وما احصاہ علمہ جس کو اللہ کے علم نے اپنے اندر احصا کر لیا ہوا، احاطہ بھی کتاب ہو جس کو صرف کتاب خدا نے احاطہ کیا، جس کو نہ ہم جانتے ہیں کتنی درود بھیجے نبی کے اوپر، امام کے اوپر، فرمایا اتنی درود کہ ہم نہیں جان پائیں صرف خدا جانتا ہو. کتاب خدا کے اندر اس کا تذکرہ ہو، کتاب خدا کے اندر کیا تذکرہ ہے؟ خدا تعالیٰ نے کلمات کے لیے تذکرہ کیا ہے کہ خدا کے کلمات اتنے ہیں کہ اگر تمہارے سات سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور تمام درخت اقلام بن جائیں، قلم بن جائیں، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. بس کلمات کوئی بہت مبہم چیز ہے، بہت وسیع چیز ہے. میں نے عرض کیا تین چیزیں بہت پیچیدہ اور وسیع ہیں، نور، اسماء اور کلمات. اس کے بعد یہ تو امام کے حضور دعا پہنچا دی گئی، گویا ایک رابطہ بن گیا. اب ہم کیا کریں؟ اتنے تک میں تو یہ ہو گیا، خدایا تو وہ ہے، امام کے پاس میرا درود پہنچا دے عظیم الشان. اب شروع ہوا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اللہم انی اجدد له فی صبیحت یومی ھذا وما اشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا له فی عنقی لا اہول عنہا ولا ازول ابدا. پہلی ذمہ داری کہا، سب سے پہلے خدایا میں عہد کرتا ہوں، اور اجدد کا لفظ استعمال ہوا یعنی تجدید عہد کرتا ہوں، یعنی ہر روز اس عہد کو دہراؤں گا. خدایا میں عہد کی تجدید کرتا ہوں، لہو ان امام کے لیے، آج کی صبح اور وہ تمام ایام جس میں زندہ رہوں گا. اس کا مطلب ہے یہ دعا عہد 40 دن صرف پڑھنے کی نہیں ہے، پوری زندگی پڑھنے کی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے سبیحت یوم ہذا، آج کی صبح، وما اشت من ایامی، اور جتنا بھی دن رات میں زندگی گزاروں سب میں عہد کرتا ہوں. یہ کیا عہد کرتا ہوں؟ عہدن ایک عہد ہے، عقد ہے، وبیعتن ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، لہو فی عنقی یہ بیعت میری گردن کے اندر شامل ہے. یعنی یہ کیا ہوتا ہے یہ جملہ عربی میں، بیعتن لہو فی عنقی، یہ ان کی بیعت ہے جو میری گردن کے اوپر ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب تک گردن ہے بیعت ہے، جب تک گردن ہے بیعت ہے. دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس بیعت کی خاطر گردن بھی جائے تو جائے، یہ بیعت میری گردن پر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اب جب تک گردن ہے بیعت ہے، اور اگر اس بیعت کی خاطر گردن جانی ہے تو چلی جائے. بیعتن لہو فی عنقی لا اہول عنہا، میں اس بیعت سے نہیں پلٹوں گا، ولا ازول ابدا، اور اس بیعت پر قیامت تک ثابت قدم باقی رہوں گا. پس یہ دعا عہد صبح ہی صبح دن کے شروع میں ہماری زندگی کا راستہ طے کر رہی ہے. صبح میں نے امام سے عہد کی ہے اب جو گھر سے نکلوں تو نعوذ باللہ حرام کمانے کے لیے نکلوں, پھر اس عہد کا کیا ہوگا جو صبح میں نے امام کے ساتھ کی. آج صبح امام کے ساتھ عہد کی ہے اور دوپہر میں پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوں, پھر اس عہد کا کیا ہوگا؟ بس یہ دعا سنگین دعا ہے, یہ دعا انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے والی دعا ہے اگر کوئی اس دعا کو سوچ سمجھ کے پڑھے. یعنی آج تک شاید ہم نے دعا عہد کو یہ سوچ کر نہ پڑھا ہو کہ میں امام کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں, اس میں لکھا ہے کہ میں بیعت کر رہا ہوں اور یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ ہر روز امام کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور اس دعا کے اندر ہے. اس کا مطلب ہے یہ دعا بہت سنگین دعا ہے. اللہم اب یہ ایک وعدہ ہو گیا میری طرف سے, اب خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا اب جبکہ میں نے وعدہ کر لیا تو تم مجھے کیسا بنا دے. اللہم اجعلنی من انصارہ و آوانہ, خدا مجھے ان کے آوان و انصار میں شامل کر دے. اس کے بعد چند جملے لکھے ہیں جو نصرت کی حد کو بیان کر رہے ہیں. الذابین عنہ, ان کے آوان و انصار میں ہوں اور ان کے دفاع کرنے والوں میں ہو جاؤں. دفاع کرنے والوں میں ہو جاؤں کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں حالت جنگ میں امام کے ساتھ ہوتے ہیں, حالت صلح میں کہیں اور ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, حالت جنگ میں بھی امام کا ساتھ دوں اور حالت صلح میں کیا کروں, ان کی ذات کا دفاع کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں, ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں. الذابین عنہ, ذاب کس کو کہتے ہیں؟ مثلا جو کسی کے اوپر حملہ ہو رہا ہو, بیچ میں کوئی کھڑا ہو جائے تاکہ حملے کا دفاع کرے اپنی جان کو بیچ میں ڈال کر, اس کو ہم کہتے ہیں ذاب, کسی کا دفاع کرنے والا. تو مجھے ان کے مدافعین میں سے بنا دے. والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ, ان کی ضرورتوں حاجتوں خواہشوں کو پورا کرنے والوں میں, جلدی کرنے والوں میں میں ہو جاؤں. ان کی خواہشوں کو پورا کرنے والوں میں سے جو جلدی جلدی پورا کریں وہ میں بن جاؤں. کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں مثلا امام فرماتے ہیں کون ہے جو اس مشن پہ جائے, تو چند لوگ آگے بڑھتے ہیں, یہ مسارعین الیہ نہیں ہے. ایک دفعہ میں احساس کروں کہ امام یہ ارادہ کر رہے ہیں میں بڑھ جاؤں آگے. آگے بھی یہ جملہ دوبارہ آ رہا ہے, المسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ, میں ان کی خواہش کو پورا کرنے والوں میں, تیزی سے بڑھنے والوں میں بن جاؤں. والممتثلین لأوامرہ, ان کے امر کی امتثال, ان کے امر کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے بن جاؤں. والمحامین عنہ, اے خدایا مجھے ان کے حامیوں میں سے قرار دے. اس کے بعد پھر وہی جملہ آ رہا ہے جو مسارعین الیہ کا تھا, والسابقین الی ارادتہ, اور ان کے ارادے پر تیزی سے بڑھنے والوں میں سے مجھے قرار دے دے خدا. کیا مطلب ہے؟ پھر وہی مطلب, ایک دفعہ امام زبان سے کہیں اور کچھ لوگ مانتے ہیں, یہ کم رتبے میں ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبان کے کہے کا انتظار نہیں کرتے, جیسے ہی احساس کرتے ہیں امام کا ارادہ یہ ہے بس اس پہ عمل کر دیتے ہیں, اس میں سے مجھے بنا دے تاکہ امام کو نصرت کے لیے آواز نہ دینی پڑے, ان کا ارادہ ظاہر ہو اور میں اس کام کو انجام دوں. یہ جملات ہمیں بتا رہے ہیں تمہیں ایسا ہونا چاہیے. بس کیسا ہونا چاہیے؟ انتظار نہ کروں امام پہلے خواب میں میرے آئیں پھر مجھے حکم دیں فلاں کی مدد کرو, نہیں, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے مسارعین الیہ میں سے ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ میں صرف یہ سوچوں کہ یہ کام کرنا امام کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا. اگر احساس کر لوں کہ یہ کام کرنا امام کو اچھا لگے گا بس آگے بڑھ کے کر ڈالوں, انتظار نہ کروں پہلے مجھے خواب میں آ کر کہیں گے پھر میں کروں گا, وہ اچھے لوگ نہیں رہیں گے. پھر اچھے لوگ وہ ہوں گے جو اس بات کو سمجھیں گے یہ امام چاہ رہے ہیں, اگر امام چاہ رہے ہیں بس فوراً کر ڈالیں. اب اپنے اطراف میں دیکھیے گا کتنے کام ایسے ہیں جو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ امام یہ چاہ رہے ہیں اور نہیں ہو رہے, اور کوئی کر بھی نہیں رہا اور میں بھی نہیں کر رہا. والمستشہدین بین یدی, اور انجام کیا ہے؟ مجھے ان کے ہاتھوں میں شہید ہونے والوں میں سے قرار دے دے, جو میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی نظروں کے سامنے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں. اس کے بعد ایک آرزو کہی گئی, اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مغزیہ, اے خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تو نے اپنے بندوں کے اوپر قطعا لکھی ہے, تو اخرجنی من قبری, تو اے خدایا مجھے میری قبر سے نکال دے, معتذرن کفنی, میں نے کفن اوڑا ہوا ہو. اب آرزو نہیں کر رہے کہ خدایا مجھے جب قبر سے نکال تو میں نے جنت کے اس خوبصورت لباس اوڑے میں ہوں. کیوں؟ مجھے جہاد کے لیے جانا ہے, کفن اوڑا ہوا زیادہ اچھا ہے. آپ بس جنت کے لباس نہیں چاہیے, جنت کی خلعتیں نہیں چاہیے, بلکہ کفن چاہیے تاکہ امام کی خدمت میں مرنے کے لیے روانہ ہو جاؤں شہادت کی بیتابی کے اظہار کے لیے. معتذرن کفنی, میں کفن پہنا ہوا ہوں, شاہرن سیفی, اپنی تلوار کو نیام سے نکالا ہوا ہوں, مجردن قناتی, اور اپنے نیزے کو اٹھایا ہوا ہوں, ملبین دعوت الداعی, اور پکارنے والے کی دعوت پہ لبیک کہتا ہوا بڑھوں, فی الحاضر والبادی, چاہے وہ شہر میں ہوں یا وہ صحرا کے اندر ہوں. فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں مروں بھی تو امام کا منتظر رہوں, جیسے ہی امام تشریف لائیں میں مکمل جنگ کی حالت میں ان کی خدمت کے لیے پہنچ جاؤں. اب اس میں شمشیر کا تذکرہ ہوا ہے, نیزے کا تذکرہ ہوا ہے, صلح پسند لوگ کیا کریں گے بیچارے؟ امام کی حمایت میں یہاں نیزہ اٹھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, شمشیر اٹھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور ہم لوگوں کو کیسے بتایا گیا ہے؟ ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ نہیں بھائی بس مطمئن رہو کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. اس کا کیا ہوگا پھر آگے کیا ہونا ہے؟ مثلا امام کی نصرت کرنے والا شمشیر بھی ہو اس کے ہاتھ میں, نیزہ بھی ہو اس کے ہاتھ میں, اس کا مطلب ہے ایک جہاد کا دل بھی رکھنے والا ہو بالآخر, جس نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے دشمن سے لڑنا ہے, اس کا کیا ہوگا پھر؟ اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم نہیں ہوا ہے, اسلام ایک جامع نظام ہے. اس جامع نظام میں اساس میں سے ایک جہاد ہے. آج ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے چونکہ جہاد کے لفظ وہ دہشت گرد استعمال کرتے ہیں, وہ دین سے بے خبر لوگ استعمال کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں جہادی یہ جہادی ہم نہیں ہیں. نہیں, ہم بھی جہادی ہیں, ہم نے بھی تو جہاد کرنا ہے بالآخر. جہاد ہمارے دین میں فروع دین میں سے نہیں ہے کیا؟ ہم بھی تو جہاد کرنے کے لیے ہیں. ہمیں ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا کہ نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدنام کر دی گئی ہیں, ہے ہمارے ساتھ بھی. اگر واقعا نہیں ہے جہاد ہمارے لیے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ شمشیر اٹھائے ہوئے ہوں, نیزہ کھینچے ہوئے ہوں, اس کا مطلب ہے کہ جذبہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے. ہاں یہ کہ لفظ بدنام ہو گیا ہے چند لوگوں کی وجہ سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے دل میں اس سے دوری ہو جانی چاہیے. اتفاقاً مولا کی روایت ہمارے پاس موجود ہے, مولا امین مومنین کی درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے عزت ہے. بی بی کا وہ خطبہ موجود ہے ہمارے پاس جو بی بی نے دربار میں ارشاد فرمایا, اس کے اندر فرمایا جہاد میں تم لوگوں کے لیے عزت ہے. اس طرح کے جملات ہمارے پاس موجود ہیں. بس ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم امن پسند ہیں, ہم صلح پسند ہیں, ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. کیوں نہیں تعلق؟ پھر امام کی نصرت کیسے ہونی ہے؟ آئے ہم نہیں جانتے کہ امام تشریف لائیں گے تو جنگیں ہوں گی. کم سے کم دل کے اندر تو ہو. ٹھیک ہے زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے جس کے اندر ہمیں ضرورت ہے, لیکن دل کے اندر تو ہو کہ امام کے دشمنوں سے لڑنا ہے, اور جب ضرورت پڑے تو پھر لڑنے کا اظہار بھی کرنا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة. اے خدایا مجھے ان کی خوبصورت اور زیبا روشنائی سے روشنائی دکھا دے. والغرة الحميدة, اور ان کے پاک و مبارک محمود قابل تعریف چہرے کی نورانیت سے منور کر دے. وَقْحُلْ نَاظْرِ مِنْ نَظْرَتِ مِنِّي إِلَيْهِ, اور میری نظروں کو ان کے دیدار کا سرما لگا دے. یہ خوبصورت تعبیر ہے, وَقْحُلْ نَاظْرِ, میری آنکھ میں سرما لگا دے ان کے دیدار کا. سرما لگا دے ان کے دیدار کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد بھول جاتے ہیں, کچھ چیزیں دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد دماغ میں چھپ جاتی ہیں. مجھے ایسا بنا دے ایک دفعہ ان کا رخ انور دیکھوں, ہمیشہ کے لیے ان کا چہرہ میرے دماغ کے اندر چھپ جائے. اور یہ آرزو اس وقت کر رہے ہیں جب نہیں دیکھ پا رہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے ذہن کو ایسا بنا دے کہ میرے ذہن میں ہما وقت اپنے امام کا تصور رہے. اسی دعا بہت سنگین دعا ہے. صبح کو میں کہوں خدا میری آنکھوں میں ان کے دیدار کا سرما لگا دے, اور اس کے بعد جو بھولوں تو پھر نماز ظہر میں مجھے یاد آئے کہ اجل فرجہم بھی تھا, پھر اس کے بعد مغرب میں یاد آئے کہ اجل فرجہم بھی ہے. نہیں, مجھے سارے دن ایسے کام کرنا ہے کہ ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے محنت کرتا رہوں. بس یہ دعا بہت عجیب دعا ہے. اس معاملے میں یہ دعا بہت سارے آئیڈیلز دے رہی ہے. وَقُلْ نَاظِرِي بِنَظْرَةِ مِنِّي إِلَيْهِ وَأَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَاهِلْ مَخْرَجَهُ. اے خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ان کے ظہور کے راستے کو آسان کر دے, کیونکہ امام کی تشریف آوری سختی کے ساتھ ہے. موت ابیض موت احمر, سفید موت ہے اور سرخ موت ہے. سفید موت بیماریوں سمندر طوفانوں بلاؤں کے ذریعے, اور سرخ موت جنگوں کے ذریعے, جس کے نتیجے میں فرمایا کہ موتن ابیض و موتن احمر, اور دو تہائی لوگ مارے جائیں گے, دنیا کی آبادی کے 2/3 مارے جائیں گے. نہیں معلوم کتنی ہلاکتیں ہیں, کتنی تباہیاں ہیں امام کی تشریف آوری سے پہلے. ساحل مخرجہ, ان کے ظہور میں آسانی فرما. وہ اوز سے منہجہ, ان کے راستے کو وسیع کر دے. ان کی تشریف آوری کے راستے میں دشمن بہت ساری رکاوٹیں ڈالیں گے, خدا تو ان کے راستے کو وسیع کر دے, دشمنوں کو نابود کر دے کہ امام کی تشریف آوری آسانی سے ہو جائے. وسلک بھی محجتا, ان کے لیے سب کچھ کر دے اور مجھے ان کے راستے پر چلا دے. ایسا نہ ہو کہ وہ تشریف لائیں اور میرا راستہ کوئی اور راستہ ہو. وانفذ امرہ, ان کے امر کو نافذ کر دے. وشدد ازرہ, ان کی پشت کو مضبوط کر دے. وامر اللہم بہ بلادک, ایک بات اگر میں اور آپ دیکھنا چاہیں کتنا ان کے راستے پر ہیں, ایک آسان قانون آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے میری ٹاپ پرائرٹی کیا ہے زندگی کے لیے, پہلی خواہش میری زندگی کے لیے کیا ہے, اس خواہش کا امام سے کیا تعلق ہے. جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں پوری زندگی, اس کا امام سے کیا تعلق ہے. مثلا فرض پر یہ ایک آدمی ہے, پوری زندگی میں دوڑ رہا ہے کس کام کے لیے, کاروبار چمکانا ہے, اس کا امام سے کیا تعلق ہے. بھاگ رہا ہے دوڑ, محنت کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کے لیے کہ مجھے اپنی حکومت بنانی ہے, مثلا کاؤنسلر بننا ہے, یہ بننا ہے, وہ بننا ہے, یہ بتاؤ اس کا امام سے کیا تعلق ہے. اگر یہ امام کے لیے ہے تو آپ کا ایجنڈا اور امام کا ایجنڈا ایک ہو گیا, یہ اچھا ہو گیا. لیکن اگر میرا ایجنڈا امام کے ایجنڈے سے نہیں مل رہا تو میں پھر ان کے راستے پہ پھر کہاں ہوا. جو مجھے بدقسمتی سے احساس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری لائف کے بہت کم پروگرامز امام کے پروگرام سے مل رہے ہیں. امام کچھ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں, میں کچھ کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں. بالکل ایسا ہے, مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, جنگ صفین ہونے والی ہو, امیر المومنین کوفہ میں تشریف فرما ہے, لشکر تیار کر رہے ہوں. صبح کو انہوں نے فجر کے بعد اعلان کیا کہ جس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے باہر آ جائے نخیلہ کے میدان میں, نخیلہ میں لشکر جمع ہوتا تھا. مولا اس بات کی فریاد کر رہے ہیں کہ امیر شام کے خلاف لشکر تیار کرنا ہے مجھے, اور جو چلنا چاہتا ہے وہ آئے اور یہ کرے اور وہ کرے, بڑا جرار لشکر تیار ہو رہا ہے. اور ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا میرے کاروبار لگا ہوا ہے, اس کے لیے ذرا دعا کر دیں کاروبار چمک جائے. اب وہ کیا رہا ہے, ایک ایجنڈا امام کا ایجنڈا ہے, ایک اولویت امام کی اولویت ہے, ایک اس کی اولویت اور اس کا ایجنڈا ہے. اس کے ایجنڈے امام کے ایجنڈے میں کوئی مفاہمت نہیں ہے. بدقسمتی سے مجھے لگ رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ایک امام وقت کا ایجنڈا ہے, ان کا ایک پروگرام ہے اور ایک ہمارا پروگرام ہے. ہمارے پروگرام کا ان کے پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق بن نہیں رہا. کیوں, ہمارا سارا پروگرام اپنی ذات کے لیے ہے, امام کا سارا پروگرام اللہ کے دین کے لیے. جس دن میرا اور ان کا پروگرام ایک ہو گیا وہ کب ہوگا, جب میری ساری ذات بھی اللہ کے دین کے لیے چلی جائے گی, تب میرا اور ان کا پروگرام نزدیک ہو جائے گا. یہ دیکھنا پڑے گا. ابھی تو ہم لوگ خود غرضیوں کے محور میں گھوم رہے ہیں نا, خود غرضیوں کے جسے کہتے ہیں سمندر میں غوطہ بھر ہیں. ابھی ہمارا ایجنڈا ان کا ایجنڈا بہت دور جا رہا ہے, نزدیک کر لیں کسی طرح تاکہ تشریف آوری سے پہلے آسانی رہے. وہ تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے دعا کی کہ خدایا یہ کر دے وہ کر دے. وامر اللہم بہ بلادک, اے خدایا ان کے ذریعے اپنے شہروں کو زندہ کر دے, ان کے ذریعے اپنے شہروں کو زندہ کر دے. یہ دعا کیوں مانگی گئی ہے؟ مثلا اگر یہ دعا میں نیو یارک میں بیٹھ کے مانگوں تو کیا نیو یارک مردہ ہے؟ اتنا تو زندہ ہے, اتنی گاڑیاں ہیں, اتنی لائٹس ہیں. ہم تو پھر لوڈ شیڈنگ کے سائے میں دب جاتے ہیں, وہاں تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ یہ کیوں لکھا ہے وامر اللہم بہ بلادک, اے خدایا ان کے شہروں کو اپنے شہروں کو ان کے وجود کے ذریعے زندہ کر دے. اس کا مطلب کیا ہے, جب تک شہر نور امامت سے منور نہیں ہوئے مردہ ہیں. اب اپنے آپ سے پوچھے گا, آپ فوراً یہ کہیں گے ہمارا جعفر تیار تو نور امامت سے منور ہے, تو پھر اس میں یہ کیبل ٹی وی کیا چل رہے ہیں؟ پھر کون سا نور امامت سے منور ہے؟ ہر قسم کا گناہ بھی ہو رہا ہے, پھر کہہ رہے ہیں نور امامت سے منور ہے. یہ اپنے گھر نور امامت سے منور ہے ہمارے؟ مثلا امام تشریف لائیں تو میرا گھر جیسا ہو ابھی ویسا ہے, اس کا مطلب ہے میں بھی منتظر نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں انتظار کر رہا ہوتا تو اپنے گھر کو تو کم سے کم تیار کر لیتا. ابھی مسئلہ یہ, جب امام تشریف لائیں گے تو میں امریکہ کو بھی للکاروں گا اور روس کو بھی للکاروں گا اور کفر کو للکاروں گا. پہلے اپنے گھر کو للکار لو, پہلے گھر کی اصلاح کر لو, پھر سب کو للکار لینا, وہ بھی للکارنا پڑے گا. لیکن شروع یہاں سے ہوگا. اور گھر سے پہلے کس کو للکارو؟ اپنے دل کو للکارو. یہاں پہ امام ہے. اگر یہاں امام ہے, اس کی خواہشات میں امام ہے, اس کی آرزوؤں میں امام ہے, اس کا مطلب ہے گھر میں بھی ہوں گے. اور اگر گھر میں امام ہے, اس کا مطلب ہے پھر محلہ بھی ہوگا. اور اگر محلے میں ہے تو پھر باقی دنیا میں بھی ہو جائے گا. شروع یہاں سے ہوگا, یہاں سے شروع کرو. فرمایا وَعْمِرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ, خدایا ان کے وجود کے ذریعے شہروں کو زندہ کر دے. شہر مرے ہوں گے جب تک امام تشریف نہیں لائے, دنیا مری ہوئی ہے. وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ, اپنے بندوں کو زندہ کر دے ان کے وجود کے ذریعے سے. آیا بندے مرے ہوئے ہیں؟ چھ 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 ارب سے زیادہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, مرے ہوئے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے ہاں مرے ہوئے ہو. فرماتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے تو ان کی لبیک, ان کی بات ندا پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. اس کا مطلب ہے جب تک تم نے ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا تم لوگ زندہ نہیں ہو, مرے ہوئے ہو. چھ ارب مرے ہوئے لوگ ہیں, جب وہ تشریف لائیں گے پھر صحیح زندگی ہے. فَإِنَّكَ قُلْتَ, چونکہ تو نے فرمایا ہے وَقَوْلُكَ الْحَقُ اور تیرا قول حق ہے, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, کہ فساد ظاہر ہوگا زمین اور خشکی میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. تو گویا اب فساد ظاہر ہو گیا, ہر چیز بگڑ رہی ہے. اچھا ہم لوگوں کے اندر مشکل یہ ہے, جب فساد ظاہر ہوتا دیکھتے ہیں تب بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہو گیا ہے. میں ایسے اپنے ذہن کے اندر سوچ رہا تھا, گزشتہ تین چار سال میں کئی دس لاکھ انسان زلزلوں اور سیلابوں سے مرے ہیں, اب بھی انسان نہیں سمجھ رہے کہ خدا کی طرف سے, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ اور ہو گیا ہے. کیوں نہیں اعتراف کر لیتے کہ ہاں بھائی خدا کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے؟ اتنے اچانک آئے تھے پہلے کبھی؟ نہیں آئے تھے. سب کو معلوم ہے, امریکہ کو بھی معلوم ہے, امریکن اسٹیٹسٹکس کے اندر ایک صدی میں کبھی اتنے زیادہ طوفان ایک سال ایک سیزن میں نہیں آئے تھے. ان کیا آئے ہوں کیا, ان کو بھی پتا ایسا ہوا ہے, لیکن بدبخت ابھی بھی کہیں گے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی بھی کوئی نہ کوئی تعویل نکالتے رہیں گے. پھر ان سے پوچھے جو زلزلہ آیا تھا اتنا بڑا, یہ جو سونامی آیا اتنا زبردست, اور یہ جو ابھی جاپان کے اندر مصیبت آ رہی ہے, آیا دنیا میں ہمیشہ ایسے اتنی تیزی تیزی سے آئے ہیں کیا؟ تو کہتے ہیں نہیں ایسا آیا تو نہیں ہے, لیکن وجہ کوئی اور ہے. کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ ہم بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ اگر مان لیں تو پھر خدا پہ توجہ زیادہ کرنی پڑے گی, اپنے مسائل سے گزرنا پڑے گا. خدا نہ کرے ابھی بھوک کی مصیبت آ رہی ہے, پوری دنیا میں اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی مصیبت آ رہی ہے بھوک کے نام کی. ہمارے پاس روایت موجود ہے ایسے شدید قحط پڑے گا کہ انسانوں کی بڑی تعداد اس قحط کے اندر مر جائے گی. نہیں معلوم واقعی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, کہ واقعی یہ وہ قحط ہے جو امام کی تشریف آوری سے پہلے اشارے ہوئے ہیں؟ اگر یہ وہ ہے تو اس کا مطلب ہے کروڑوں آدمی مرنے ہیں, معاملہ ہزاروں لاکھوں کا نہیں ہے اس دفعہ. پھر ابھی کسی اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا کہ روزانہ 40,000 انسان دنیا کے اندر بھوک کی قلت سے مرتے ہیں. روزانہ 40,000 آدمی بھوک کی قلت سے, غذا کی قلت سے بھوک کے نتیجے میں مرتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کے اندر کھانا بہت زیادہ ہے اور لوگ کوئی نہیں مر رہے, نہیں مر رہے, 40,000 آدمی مر رہے ہیں روزانہ. اور کیا چاہیے انسانوں کو جگانے کے لیے؟ لیکن ہم نہیں سوچیں گے, ہم کہیں گے یہ افریقہ میں ہوتا ہوگا کہیں, ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ بھائی معاملہ شروع ہو چکا ہوگا, شاید یہی سب کچھ ہے وہ جو شروع ہونا تھا. ابھی بھی ٹال رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. صحیح ہے, انتظار پتہ نہیں کس چیز کا ہے. فَأَظْهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيَّكَ, اے خدایا ہمارے لیے اپنے ولی کو ظاہر کر دے. بندہ بنت نبی کل مسمہ بسم رسول, وہ ولی جو تیرے نبی کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں اور تیرے رسول کے نام پر ان کا نام ہے. حتی لا اسفرا بشیء من الباطل الا مزقہ, یہاں تک کہ باطل میں سے کچھ نہ رہے مگر یہ کہ وہ اس کو پاش پاش کر دیں, وہ جو حق الحق کا وہ جو حق کا, اور حق کو وہ پائیدار بنا دیں. اس کے بعد پھر میرے لیے آئیڈیا لایا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا کریں گے آ کر, مجھے ابھی سے شروع کر دینا چاہیے. جو چیز سمجھ میں آتی ہے, جو وہ آ کر کریں گے مجھے ابھی سے شروع کر دینا چاہیے, یہ حمایت ہے. وہ ظلم کا مقابلہ کریں گے, مجھے ظلم کا مقابلہ شروع کر دینا چاہیے. صلواتك